أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. پھر میں ہدایت پا گیا ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی کی اس کتاب کا چیپٹر نمبر 2 کامیاب سفر. اور کامیاب سفر میں سب سے پہلے ہے مصر میں, پیج نمبر ہے 26 یعنی 26. لیبیا کے دارالسلطنت طرابلس میں صرف اتنی دیر قیام کیا کہ مصری سفارت خانے جا کر کنانا کے داخلے کے لیے ویزا حاصل کر سکوں. اتفاق کی بات ہے وہاں پر کچھ دوستوں سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے میرا کافی ہاتھ بٹایا, خدا ان کا بھلا کرے. قاہرہ کا راستہ کافی تھکا دینے والا ہے, 3 دن رات کا مسلسل سفر ہے. ہم نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی جس میں ایک میں تھا اور 4 مصری تھے جو لیبیا میں کام کرتے تھے, لیکن اس وقت وہ لوگ اپنے وطن واپس جا رہے تھے. راستہ کاٹنے کے لیے میں نے ان لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور کبھی کبھی تلاوت قرآن بھی کرتا تھا, اس لیے وہ چاروں مجھ سے کافی مانوس ہو گئے, بلکہ صحیح لفظ یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرنے لگے, اور سبھی نے مجھے اپنے یہاں اترنے کی دعوت دی. لیکن میں نے ان میں سے احمد کو پسند کیا اور اس کی دعوت قبول کر لی, کیونکہ ایک تو فطری طور سے میرا دل اس کی طرف مائل تھا, دوسرے اس کے تقوی و پرہیزگاری سے بھی میں متاثر ہو گیا تھا. چنانچہ احمد نے اپنی حزب حیثیت میری بڑی خاطر مدارات کی اور میزبانی کا حق ادا کیا, خدا اس کو جزائے خیر دے. میں نے 20 دن قاہرہ میں گزارے. اس دوران میں نے شہنشاہ موسیقی فرید الاطرش سے ان کے اس گھر میں ملاقات کی جو نیل کے کنارے پر بنایا گیا تھا. جب میں ٹیونس میں تھا تو مصری اخباروں میں جو ہمارے یہاں باقاعدہ بکتے تھے فرید الاطرش کے اخلاق و تواضع کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا, اور اسی زمانے سے میں اس کو پسند کرتا تھا. لہٰذا فطری بات ہے کہ قاہرہ پہنچ کر میں اس سے ضرور ملاقات کرتا, لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ صرف 20 منٹ کی ملاقات ہو سکی, کیونکہ جب میں پہنچا تو گھر سے ہوائی اڈے کے لیے نکل رہے تھے, ان کو لبنان جانا تھا. دوسری عظیم شخصیت جس سے قیام قاہرہ کے دوران ملاقات کی وہ دنیا کے مشہور ترین قاری قرآن جناب شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد تھے. ان کو میں دل و جان سے پسند کرتا تھا. خوش قسمتی سے 3 دن ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا, اور اس دوران ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی کافی ملاقاتیں رہیں اور متعدد موضوعات زیر بحث آئے. لوگوں کو میری جرأت و صراحت لہجہ اور کثرت اطلاع پر بہت تعجب تھا, کیونکہ جب کبھی غانا کا موضوع زیر بحث آیا تو میں نے گا کر ان کو بتایا, اور کبھی اتفاق سے زہد و تصوف کا موضوع چھڑ گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں طریقہ تیجانیہ اور مدنیت دونوں سے متعلق ہوں. اگر کبھی انہوں نے اپنے کو ترقی پسند ثابت کرنے کے لیے مغرب کا تذکرہ نکالا تو میں نے گرمیوں کی تعطیلات میں مغربی ممالک میں گزارے ہوئے دنوں کی یادوں کو دہرانا شروع کر دیا, اور پیرس, لندن, بیلجک, ہالینڈ, اٹلی, اسپین کے قصے سنانے شروع کر دیے. اور اگر کبھی حج کا ذکر نکل آیا تو میں نے بتایا کہ میں بھی حج کر چکا ہوں اور اس وقت عمرے کے لیے جا رہا ہوں, اور اسی کے ساتھ ان کو ایسے ایسے مقامات بتائے, مثلا غار ہیرا, غار ثور, مصباح اسماعیل وغیرہ, جس کو یہ لوگ تو کیا وہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے جو 7 مرتبہ حج کر چکے ہیں. اور اگر بھولے سے ان لوگوں نے علوم و اکتشافات و اختراعات کا ذکر کر دیا تو پھر کیا تھا, نئی اصطلاحیں, ارقام, اعداد و شمار ان کو بتانا شروع کر دیے تو وہ مبہوت ہو کے رہ گئے. اور اگر سیاست کا موضوع زیر بحث آ گیا تو میں نے اپنے نظریات پیش کر کے ان کو دم بخود بنا دیا, اور جب میں نے ان سے کہا خدا ناصر پر, جو اپنے دور کا صلاح الدین ایوبی تھا, اپنی رحمت نازل کرے جس نے ہنسنا تو درکنار اپنے اوپر مسکراہٹ کو بھی حرام قرار دے لیا تھا, اور جب ان کے قریبی لوگوں نے ملامت کی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی یہ رہی ہے کہ ہر ایک سے مسکرا کر ملتے تھے, تو جواب دیا تم لوگ مجھ سے مسکراہٹ کا مطالبہ کیوں کرتے ہو حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد الاقصیٰ دشمنوں کے قبضے میں ہے. نہیں نہیں, خدا کی قسم میں اس وقت تک مسکراؤں گا بھی نہیں جب تک مسجد اقصیٰ کو آزاد نہ کرا لوں, یا اس لیے کہ جان نہ دے دوں. قیام قاہرہ کے دوران جلسے بھی منعقد ہوتے تھے اور میں بھی تقریریں کرتا تھا. میری تقریروں میں جامع اظہر کے شیوخ بھی شرکت کرتے تھے اور اپنی تقریروں میں 3 آیات و احادیث کی تلاوت کرتا تھا, اور میرے پاس جو براہین قاطعہ اور دلائل ساتیہ تھے جب ان کو پیش کرتا تھا تو عوام تو خیر عوام ہوتے ہیں، اظہر کے شیوخ بہت متاثر ہوتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے آپ کس یونیورسٹی کے سند یافتہ ہیں، تو میں بہت ہی فخر سے کہا کرتا تھا جامعۃ الزیتونیہ کا فارغ التحصیل ہوں۔ یہ جامعہ یعنی یونیورسٹی اظہر یونیورسٹی سے پہلے کا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی اضافہ کر دیتا تھا کہ جب فاطمین نے جامعہ اظہر کو بنایا تھا وہ شہر مہدیہ سے ٹیونس چلے گئے تھے۔ اس طرح جامعہ اظہر کے بہت سے علماء افاضل سے میں متعارف ہو گیا، اور ان حضرات نے بعض کتابیں بھی مجھے بطور تحفہ مرحمت فرمائی تھیں۔ ایک دن امور اظہر کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار کے کتب خانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حکومت مصر کے انقلابی کمیٹی کے ایک ممبر وہاں آیا۔ اس نے کہا کتب خانے کے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے، قاہرہ کی ریلوے لائن کے سلسلے میں مصری کمپنیوں میں سب سے بڑی کمپنی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کا اجتماع ہو رہا ہے، اس میں آپ کی شرکت ضروری ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے در حقیقت جنگ وزیزان یعنی جون کے موقع پر جو توڑ پھوڑ اور تقریبی کاروائی ہوئی تھی اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اجتماع تھا، بریکٹ کلوز۔ مالک کتب خانہ نے مجھ سے کہا تمہارے بغیر میں ہرگز نہ جاؤں گا، لہٰذا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ میں بھی گیا اور وہاں ڈائس پر اظہری عالم اور علاب شنودہ کے درمیان مجھے بٹھایا گیا۔ پھر مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں بھی اس جلسے میں ایک تقریر کروں، چونکہ میں مسجدوں اور ثقافتی کمیٹیوں میں تقریروں کا عادی تھا اس لیے میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک تقریر کی۔ اس پوری فصل میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ مجھے احساس ہونے لگا تھا اور اس قسم کا غرور سا ہو گیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں بھی ایک بڑا عالم ہوں۔ اور یہ احساس کیوں نہ ہوتا جبکہ اظہر شریف کے علماء نے اس کی گواہی بھی دی تھی، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا تمہاری اصلی جگہ اظہر ہے۔ اور ان سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے تبرکات کے زیارت کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ قصہ اس طرح ہے کہ قاہرہ میں حضرت سیدنا الحسین علیہ السلام کی مسجد ہے، اس کے مدیر نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں بتایا ہے کہ تمام تبرکات کی تم کو زیارت کرا دوں۔ چنانچہ وہ مجھے اکیلا لے کر گیا، اور جس حجرے کو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا تھا اس نے اس کو کھولا، اور مجھے اندر داخل کرنے کے بعد پھر اندر سے دروازہ مقفل کر دیا۔ پھر تبرکات کا صندوق کھول کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض دکھائی، میں نے اس کو چوما، اس کے بعد دیگر تبرکات دکھائے۔ میں وہاں سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کو سوچتا ہوا روتا ہوا باہر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذات پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ اور اس بات پر مجھے اور زیادہ تعجب تھا کہ اس مدیر نے نقدی صورت میں مجھ سے کوئی نذرانہ نہیں طلب کیا بلکہ نہ لینے پر مصر رہا۔ جب میں نے بہت کچھ اصرار کیا اور تذرع و زاری کی تو بہت ہی معمولی سی رقم لی، اور اس نے مجھے تہنیت پیش کی کہ تم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبول لوگوں میں ہو۔ اس واقعے سے میں بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا، اور کئی راتیں میں نے سوچتے سوچتے آنکھوں میں کاٹ دیں کہ وہابیوں کا یہ عقیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے مردوں کی طرح مر گئے غلط معلوم ہونے لگا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عقیدہ محض بکواس ہے۔ جب خدا کی راہ میں قتل ہونے والا شہید زندہ ہے اور خدا اس کو رزق دیتا ہے تو سید الاولین و آخرین ہوں وہ کیسے زندہ نہ ہوگا۔ میرے اس شعور و عقیدے کو بچپنے کی تعلیم نے مزید تقویت پہنچائی۔ مجھے زمانہ ماضی میں صوفیوں کی تعلیم جو دی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ صوفیوں کے اولیاء و شیوخ مجریات امور میں بھرپور تاثیر و تصرف کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اولیاء و شیوخ کو خداوند عالم نے صلاحیت اس لیے دی ہے کہ انہوں نے خدا کی بے انتہا عبادت کی تھی۔ نیز کیا حدیث قدوسی میں یہ نہیں ہے میرے بندے تو میری عبادت کر میں تجھ کو اپنا جیسا بنا دوں گا کہ تو جو کہے گا وہ چیز فوراً ہو جائے گی۔ یہ میری اندرونی کشمکش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ مختصر یہ کہ قیام قاہرہ کے آخری دنوں میں حقیر نے تمام مساجد کی زیارت کی اور سب میں نمازیں پڑھیں، امام مالک کی مسجد سے لے کر امام ابو حنیفہ کی مسجد تک، امام شافعی کی مسجد سے لے کر احمد بن حنبل کی مسجد تک، پھر سیدہ زینب علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام کی مسجدوں میں بھی نمازیں پڑھیں، اور زاویۃ التیجانیہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ इस सिलसिले में बड़ी लंबी चौड़ी हिकायतें हैं जिनका बयान करना सबबे तूल होगा और मैं मुख्तसर का इरादा कर चुका हूँ।